على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. کل سورہ توبہ کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں. باتیں تو سورہ توبہ ہی کی بہت باقی ہیں، لیکن ہر صورت میں سے یا جتنی زیادہ صورتوں میں سے کچھ باتیں سامنے آ جائیں اچھا ہے. آج کی نشست میں انشاءاللہ 12ویں پارے کی سورہ ہے، سورہ ہود. سورہ ہود کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں. سورہ ہود اس وقت نازل ہوئی جبکہ کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تھے اور مسلمانوں کو ستانے، ڈرانے، دھمکانے اور ان کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے جتنی سازشیں وہ کر سکتے تھے، جتنے طریقے وہ اختیار کر سکتے تھے، سب انہوں نے اختیار کیے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو بہت سخت تنبیہات دی جا رہی تھی اور بار بار ان سے کہا جا رہا تھا بس یہ مہلت ختم ہوا چاہتی ہے، اللہ کی رحمت کی مہلت ختم ہونے میں کچھ دیر نہیں ہے، تم اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح عاد کی قوم، سمود کی قوم تباہ و برباد ہو گئی. اس صورت میں ان قوموں کی تباہی کے تذکرے ہیں، کس طرح یہ تباہ ہوئی. قوم عاد کے بارے میں تو یہ ذکر ہے، بیان کیا گیا ہے کہ بڑے لئیم، جسیم، قداور شخصیتیں تھیں. 7 دن اور 7 رات ان پر طوفانی بارش، طوفانی آندھی آئی اور وہ اس طرح اپنی بستیوں میں گرے پڑے تھے، لاشیں ان کی اس طرح پڑی ہوئی تھیں، قداور شخصیتیں تھیں کہ جیسے کھجور کے تنے لمبے لمبے پڑے ہوئے ہوں. اور یہ وہ قوم تھی جو پہاڑوں میں ذات العماد، بڑے بڑے پلر والی قوم کہلاتی تھی. چونکہ قداور شخصیتیں تھیں اس لیے اونچے محلات، کئی کئی منزلہ اونچے محلات، پلر والے محلات، اونچی سے اونچی بلڈنگیں انہوں نے پہاڑوں میں بنا لی تھی. اس کے بعد پھر سمود کا ذکر ہے، ان کا بھی حال یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فن سکھایا تھا، وہ چٹانوں کی رگیں جانتے تھے، چٹانیں چیر کر اس میں اپنے محل بناتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، بڑے امن و امان والے، کشادہ لمبے چوڑے عمارتیں، محل پہاڑوں کو چیر چیر کر ان میں بناتے تھے. جیسے پہاڑوں کو چیر کے آج سڑکیں بنتی ہیں، وہ اپنے محل بناتے تھے اسی میں. یہ بھی تباہ ہو گئے، اصحاب مدین تباہ ہو گئے، قوم لوط تباہ ہو گئے. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی داڑھی میں سفید بال نکل آئے. تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا طاری ہونے لگا. تو آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود و خواتها، مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ایک طرف تو آپ کو یہ فکر کھایا جا رہی تھی کہ یہ مشرکین مکہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے اور مسلمانوں پر ظلم ڈھائے چلے جا رہے ہیں، یہ فکر تھی، یہ دھن تھی، یہ پریشانی تھی، یہ غم تھا. مگر اس سے زیادہ غم یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے بار بار یہ تنبیہات آ رہی تھیں کہ تم اگر نہ سنبھلے تو عذاب آیا ہی چاہتا ہے، منڈلا رہا ہے تمہارے سروں پر. اور رحمت للعالمین یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی قوم پر عذاب آ جائے؟ اس بات نے پریشان کر رکھا تھا کہ یہ مان کے نہیں لے رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے، اگر اس قوم پر عذاب آ گیا تو کیا ہوگا. اسی ذیل میں یہ واقعہ بھی ذہنوں میں تازہ کر لیجئے اور پھر اپنا مزاج، اپنا انداز، اپنی سوچ کو درست کیجئے اس کی روشنی میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک مکے میں کام کیا، دعوت کا کام کیا، رسپانس اچھا نہیں ملا جیسا کہ مشرکین کی طرف سے ہوتا ہے ہمیشہ. آپ طائف چلے گئے، اللہ کی رحمت کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف پہنچے. وہاں پہنچے تو ام حبیب اور عبد علیل نے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، جو آپ پر پتھر برسانے لگے، نیچے پھینکنے لگے اور یا مجنون کہہ کر آپ کے پیچھے لگ گئے، برا بھلا کہنے لگے، اینٹے برسانے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر زندگی میں سب سے زیادہ سخت دن یہی تھا، عقبہ کا دن. آپ سوچتے ہوں گے کہ ان لوگوں نے اینٹے برسائی، پتھر برسائے، زخمی ہو گئے، خون میں لتپت ہو گئے، یہاں تک کہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے، اس وجہ سے سخت تھا آپ پر. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ عائشہ بنت صدیقہ، مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا، لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد، کتنا کبھی کوئی نہیں ڈرایا گیا، اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ آج تک کوئی بندہ اتنا نہیں ستایا گیا. پھر کیا بات ہے کہ آج کا دن آپ پر سب سے زیادہ سخت ہے؟ تو آگے سنیے، کہنے لگے کہ جب میں گڑھے میں گر گیا تو بہت مزمحل تھا، زخمی تھا، ہمت نہیں تھی باہر نکلنے کی، تو زید نے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے مجھے اس گڑھے سے باہر نکالا. جب میں باہر آیا، قرن سالم میں بیٹھا، بہت شکستہ دل تھا، دل دکھا ہوا تھا، زخمی تھا، بدن سے خون رس رہا تھا، ان بدماشوں نے پتھروں کی بارش مجھ پر کی تھی. مگر اس سے زیادہ غضب کی بات یہ ہوئی کہ ٹھیک اسی وقت جب آپ مزمحل بیٹھے ہوئے تھے، آسمان سے فرشتہ اترا، جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، طائف کے ان اوباشوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اللہ اس پر انتہائی غضبناک ہے. یہ سن کر آپ اور پریشان ہوئے. ملک الجبال نے کہا، فرشتوں جو پہاڑیوں کا انتظام کرتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ آج بہت غضبناک ہے، اس لیے کہ پہلی قوموں کے ساتھ جب نبیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو قومیں تباہ کر دی گئیں، آج بھی وہ بہت غضبناک ہیں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ابو قبیس اور جبل احمر کی پہاڑیوں کو اٹھا کر ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان طائف والوں کو پیس ڈالوں. یہ سنتے ہی آپ کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی اور آپ نے گھبرا کر کہا، دانی منظر قوم، اب فرشتے ٹھہر جا، ابھی گھبرا مت، ابھی سے ان کو تباہ کیے جا رہا ہے، ابھی تو میں نے دعوت کا کام بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے پیغام ان کو پہنچایا نہیں، تو تباہ کیے دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، پروردگار بے شک تیرا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، لیکن پروردگار میں یہ نہیں چاہتا کہ تو انہیں تباہ کر دے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، ان کا یہ سلوک میرے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر یہ جان جائیں مجھے کہ میرے پاس کیا پیغام ہے، اس پیغام کو پہچان لیں، تو یہ سلوک میرے ساتھ نہ کریں۔ سورہ ہود کی یہ بات جو میں نے یاد دلائی آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود نے، ہود جیسی صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، وہ بات اور یہ واقعہ دونوں ملائیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی قوم کی تباہی کی دعائیں نہ کیجیے، قوموں کی ہدایت کی دعائیں کیجیے۔ اور آپ دعوت کا کام کچھ نہ کریں اور وہ ذرا ستائیں آپ کو، ذرا اینٹیں پھینک دیں آپ پر، تو آپ تباہی کی دعائیں کرنے لگیں، دعائیں کرنے لگیں، یہ تو سیوا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کو جنہوں نے زخمی کیا تھا ان پر بھی عذاب نہیں چاہا، انہوں نے کہا یہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو ان کو معاف کر دیں، مجھے پہچانتے نہیں۔ اس وقت دنیا میں ہماری کیفیت جو کچھ ہے وہ بالکل طائف جیسی ہے، کہاں نہیں ستائے جا رہے ہیں، کہاں پتھر ہی نہیں پھینکے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا جذبہ یہ ابھرتا ہے کہ اللہ سے بھی ان کے لیے بددعائیں کراتے ہیں اور خود بھی غصہ اشتعال میں آتے ہیں، بڑے ظالم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ظلم نہیں کیا کہ ہمارے پاس ایک دعوت کی کتاب تھی اور وہ کتاب ہم نے ان کو نہیں پہنچائی، وہ پیغام ان کو نہیں پہنچایا، اس پیغام کو متعارف نہیں کرایا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ اس وقت اسلام پھیل رہا ہے، دعوت پھیل رہی ہے، قرآن پہنچ رہا ہے اور لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ تو بات سچی ہے اپنی جگہ۔ ہندوستان میں انگریز کے دور میں، بھارت میں انگریز کے دور میں کبھی اتنی تعداد مسلمان نہیں ہوئی جتنی آج کل ہو رہی ہے، یہ اپنی جگہ بات ہے، مگر اس میں ہماری کوششوں کا دخل بہت کم ہے۔ قرآن کی اپنی حقانیت، اپنی صداقت، اور میڈیا میں چونکہ آنے لگا ہے قرآن، یہ پیغام مختلف جگہوں سے آنے لگا ہے مختلف انداز سے، اس لیے کہیں سے لوگوں کی بھنک پڑ جاتی ہے کان میں، وہ قبول کر لیتے ہیں، یا کوئی مخالفت کرتا ہے اور اس کے نشے میں لوگوں کے سامنے کچھ باتیں آ جاتی ہیں، وہ قبول کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو حق تھا اس کا پہنچانے کا، جو دعوت تھی اس کی پہنچانے کی، اس کا حق ادا نہیں کیا ہم نے، اس کے لیے کوششیں کاوشیں نہیں ہو رہی۔ تو کسی قوم کی تباہی کی دعائیں کرنے سے پہلے، کسی قوم کے خلاف مشتعل ہونے سے پہلے، اپنی جو ڈیوٹی ہے، اپنے جو فریضہ ہے، وہ جب تک آپ ادا نہ کر لیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمارے سامنے تو نمونہ یہ ہے، آپ کہیں گے ہم 30 سال سے امریکہ میں کوشش کر رہے ہیں، جی ہاں 30 سال کی مدت تو کچھ نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے تو نمونہ یہ ہے، اسی رکوع میں آئے گا، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اپنی قوم میں، 950 سال، اور نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کا بیان یہ ہے، فما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ 950 سال کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد اتنے لوگ ایمان لائے جو ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ بس یہ دور جو ہمارا ہے، یہ تو بہت آسانیوں کا دور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذرا سا کام ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے رہا ہے، اتنی خیر و برکت ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے پھیلا دیتا ہے. تو یہ بات, یہ ذہن جو قرآن دینا چاہتا ہے اور حدیث سے سنت رسول سے ملتا ہے, یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے. اشتعال میں آئیں گے تو سنجیدہ کام نہیں کر سکیں گے, اس لیے اشتعال سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیجیے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہر پیغمبر کی دعوت کا لازمی جز یہ رہا ہے کہ امن و امان کی کیفیت انہوں نے پیدا کی ہے. تو امن و امان کی کیفیت کو باقی رکھنے کی بھی کوشش کیجیے, اس لیے کہ امن و امان کی کیفیت ہی میں دعوت کا کام ہو سکتا ہے, اشتعال کی فضا میں دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. یہ سنجیدہ کام ہے. اس کے بعد باتیں تو بہت ساری ہیں, ایک خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی اس صورت میں وہ یہ ہے کہ حالت سختی کی ہو یا خوشحالی کی, آرام کی کیفیت ہو یا بے آرامی کی, آزمائشیں تم پر آ رہی ہوں یا سکون سے زندگی گزر رہی ہو, نہ اس کو اصل سمجھو نہ اس کو اصل سمجھو, دونوں آزمائش کے ذریعے ہیں. انسانوں پر ذرا سی مصیبت آئی ان پر مایوسی چھا گئی, ذرا سی خوشحالی آئی آپے سے باہر ہو گئے. یہ صحیح فکر نہیں ہے. اللہ دے تو بھی سمجھو کہ آزمائش ہے, چھینے تو بھی سمجھو کہ آزمائش ہے, کبھی آزمائش اس طرح ہوتی ہے کبھی اس طرح ہوتی ہے. دونوں کیفیات میں اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھو اور دونوں میں پورا اترنے کی کوشش کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مصیبت, وہ تکلیف, یہ آزمائش, یہ پریشانی, یہ بیماری, ساری آزمائشوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے, یوں سوچتا ہے انسان. مگر وہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی کیا مصلحت ہے. ہو سکتا ہے یہی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو. مدینے میں ایک خاتون تھی, اس کو مرغی کے دورہ پڑتے تھے. مرغی کے دورے میں وہ کہیں بھی راستے میں گر پڑتی تھی اور بے ہوشی میں ننگی ہو جاتی تھی. ایک دن وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگی, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرغی سے نجات دے دے, اس بیماری سے نجات دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو تو میں دعا کر دوں, اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا تمہیں, لیکن اس بیماری کے عوض میں اگر اس پر تم صبر کرو تو اس کے عوض میں اللہ نے جو نعمتیں تمہارے لیے آخرت میں رکھی ہیں وہ بہت عظیم ہیں. بڑھیا نے کہا, یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر دعا نہ کیجیے آپ, میں صبر کر لوں گا ان بیماریوں پر, میں صبر کر لوں گی ان بیماریوں پر. ہاں البتہ آپ یہ دعا یہ ضرور کر دیں کہ جب کبھی مجھے دورہ پڑے اور میں گر پڑوں, بے ہوش ہو جاؤں, تو میرا لباس ڈھکا رہے, میں ننگی نہ ہوا کروں. مدینے والوں کا بیان یہ ہے کہ اس عورت کو مرغی کے دورے تو پڑتے رہے لیکن اس کے بعد مدینے میں کسی نے اس کو ننگا نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کی دعا پوری ہوئی, دورے تو پڑتے رہے. آخرت میں کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں میں رکھی, آزمائشوں میں رکھی ہیں, اور خوشحالی میں اگر ہم حق ادا کریں خوشحالی کا, مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا کریں, یہ دور جو آپ پر آ رہا ہے اور آپ ہی پر نہیں آ رہا ہے, ہندوستان میں بھی کیفیت یہی ہے اور ملکوں میں بھی یہی کیفیت ہے. سوچتے ہیں کہ یہ مسجدیں چل رہی ہیں, ان کے سورسز کیا ہیں. بمبئی میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کون مسجد کا متولی ہے اور کون خزانچی ہے, معلوم ہو جائے اور سورسز کیا ہیں, کہاں سے پیسہ آتا ہے. اس طرح کے حالات اس پوری دنیا میں اس وقت ہیں. ہندوستان میں بھی یہی کیفیت ہے، یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اور جگہ بھی ہے. ان حالات میں ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک احتیاط کی بات ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، کریں آپ، لیکن اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو گئے، اس لیے کہ آزمائشیں تو آئیں گی، زحمتیں تو ہوں گی، حکمت کے ساتھ راہیں نکال لیے، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ ان مسجدوں کو مدرسوں کو آباد رکھیں گے. اس لیے یہی تو ہماری قوت کا ذریعہ ہے، روحانی قوت کے ذرائع تو یہی ہیں. ان میں اگر پجمردگی پیدا ہو گئی، ان میں اگر کمزوری پیدا ہو گئی، تو پھر روحانی زندگی کی بقا کہاں سے ہوگی؟ اس لیے انشاءاللہ، اور میں آپ کو خوشخبری یہ سناؤں کہ جتنا زور لگا رہے ہیں یہ، الحمدللہ ہندوستان میں تو کوئی کمی نہیں ہے. مدرسوں اور مسجدوں کی آبادی، تعمیرات، ان کی طرف توجہ نوجوانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا روکو اتنی یہ قوم ابھرتی ہے، جتنا اسپرنگ کو زور دو اتنا ہی اچھلتا ہے، الحمدللہ. تو کوئی فکر کی بات، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اپنی کوششیں کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں ہمت دے گا. تو ہمت نہ ہاریے، حوصلے نہ پست کیجیے، اور حکمت کی بات الگ ہے، حکمت سے احتیاط سے کام کیجیے، لیکن اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو سخت سزا ملے گی. اگر آپ ہتھکنڈوں سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، آپ نے سوچا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، بہت حالات سخت ہیں، تو پھر گئے، پھر تو کچھ نہیں ہوگا، آزمائشیں تو آئیں گی، زحمتیں تو ہوں گی، نہ آئیں تو تعجب کی بات ہے. اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی دور میں کہ لوگوں نے کام کیا ہو اور آزمائشیں نہ آئی ہوں، انہیں روکا نہ گیا ہو، کبھی نہیں ہوا ایسا. جب تک آپ نہیں کر رہے تھے، سو رہے تھے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا آپ سے. جب آپ نے کچھ کرنا شروع کیا، کوئی زندگی آئی، چہل پہل کچھ ہوئی، تو لوگوں نے آپ کو روکنا شروع کیا، سوچا کہ بھائی کہیں زندہ نہ ہو جائے، کہیں یہ پھر ابھر نہ جائے کہیں، تو یہ تو ہوگا. لیکن اس میں ہمت سے، حوصلے سے، حکمت سے کام لیجئے، اور پہلے سے کچھ زیادہ ہی سرگرم ہو جائیے، لیکن حکمت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ. اس لیے یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا خوشحالی آئی تو آپے سے باہر ہو گئے، ذرا سی آزمائش آئی تو مایوس ہونے لگے، گھر بیٹھ رہے، بلکہ ہمت سے کام لیجئے. اس کے بعد ایک واقعہ قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام کا پیش کیا، اور یہ بڑا منطبق ہوتا ہے، ہندوستان میں رہنے والوں پر بھی منطبق ہوتا ہے، دوسرے ملکوں میں رہنے والوں پر بھی منطبق ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر انگلینڈ اور امریکہ میں رہنے والے، ان ملکوں میں، یورپ اور امریکہ میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان میں خصوصی نصیحت ہے اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ نوح، ایک کشتی بنانی شروع کرو، وسن الفل کب آج نینا، میری نگرانی میں تم ایک کشتی بناؤ، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور جب کشتی بنا لو اور اس میں کچھ لوگوں کو بٹھا لو، ان لوگوں کی سفارش مجھ سے مت کرنا جن کو غرق کرنے کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے. ویسنا الفلک، نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَ لَهُمْ مِنْ قَوْمِ سَخِرُوا مِنْهُ، قوم کے بڑے لوگ، خوشحال لوگ، سربراوردہ لوگ جب پاس سے گزرتے تو وہ ان بڑے میاں کا مذاق اڑاتے. بوڑھے آدمی تھے، 950 سال تبلیغ کرتے ہوئے ہو گئے تھے، مذاق اڑاتے، سخرو منہ، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. نوح نے کہا تم مذاق اڑا رہے ہو، جلد تمہارا مذاق اڑنے والا ہے. یہاں تک کہ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ اللہ کے فیصلے کا وقت آ گیا. وفارت تنور، یہ خاص تنور سے پانی ابلنے لگا، چشمہ پھوٹ پڑا. حدیثوں میں تفصیلات آتی ہیں اور خود تورات میں بھی موجود ہیں یہ تفصیلات کہ جگہ جگہ زمین سے چشمے پھوٹنے لگے اور پانی ابلنے لگا اور آسمان پھٹ پڑا، پانی اس سے بھی آنے لگا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، موسلادھار پانی برسنے لگا، یہاں تک کہ پوری زمین جل تھل ہو گئی، طوفان آ گیا، پوری زمین میں ہر طرف پانی ہی پانی. جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب کشتی میں بیٹھو اور بٹھا ان کو جن کو متعین کیا ہم نے، طے کیا ہے، اور کہو بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کا نام لے کر اس کشتی کو روانہ کر دو. چنانچہ اللہ کے نام سے وہ کشتی چلی. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، اور وہ کشتی ایک ایسی طوفان میں چلنے لگی جس طوفان کی موجیں جو اٹھتی تھیں، موجیں کل جبال، وہ اتنی اونچی موجیں ہوتی تھی جیسے پہاڑ ہوں، ایسا طوفان تھا. اس وقت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نوجوان پانی میں ڈوب رہا ہے. باپ تھے، شفقت بھرائی. ونادا نوح ابنہ، اور کشتی میں سے نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا. ولا تکم مال کافرین، اور کافروں کا ساتھ نہ دے. قال ساوی الی جبل، بیٹے نے جواب دیا ابا جان میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا. یاسمنی من الماء، وہ اس طوفان سے مجھے بچا لے گی، پہاڑی بچا لے گی. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح نے کہا آج اللہ کی اس عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے، اگر بچا سکتا ہے تو صرف اللہ کا رحم، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے وہ بچ سکتا ہے، اور کوئی نہیں بچ سکتا. قرآن کا بیان یہ ہے کہ باپ بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے جو میں نے سنائی ہے آپ کو. وحال بینہما الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی. فکان من المغرقین، بیٹا ڈوب گیا. یہ گفتگو ہو رہی، بیچ میں حائل ہوئی موج، بیٹا ڈوب گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماک و یا سما وقلی وغید الماء وقضی الامر، اور ہم نے حکم دیا گیا، کہا گیا اے زمین اپنا پانی ابل نگل لے، یا سما وقلی، اے آسمان ٹھہر جا، پانی برسانا بند کر دے، پانی ختم ہو گیا. وقضی الامر، معاملہ چکا دیا گیا، جو غرق ہونا تھے غرق ہو گئے. وستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پر کشتی نے پناہ لی. وقیل بودا للقوم الظالمین، اور زمین و آسمان سے ایک ندا بربا ہوئی، آواز آنے لگی کہ ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے، پوری ظالم قوم ہلاک ہو گئی. کشتی میں جو لوگ رہ گئے ہم انہی کی اولاد ہیں جو زندہ ہیں، جو آباد ہیں. اس وقت ونادا نوح ربہ، اس وقت نوح نے اپنے رب کو یاد کیا، آواز دی اپنے رب کو. وقال رب ان ابنی من اہلی، اے پروردگار میرا جوان بیٹا ڈوب گیا. وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے. تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، پروردگار میرا بیٹا ڈوب گیا، میرا گھر والوں میں ستا ہو. وانت احکم الحاکمین، تو بڑی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے آج سے جواب دیا، اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. یاد رکھیے اس بات، اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو کشتی میں تیرے ساتھ بیٹھ گئے، چاہے وہ کسی نسل سے ہوں، کسی خاندان سے ہوں، کسی کے بیٹے ہوں. ہمارا خاندان وہ ہے جو ایمان لے آئے، ہمارے وہ ہیں جو ایمان لے آئے، اور ہمارے گھر میں پلنے والے، ہماری پشتوں سے پیدا ہونے والے اگر ہمارے دین پر نہیں ہیں، ہمارے روایات پر نہیں ہیں، ہماری تہذیب پر نہیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا. انہ عمل غیر صالح، وہ تو سرتا سر بے عملی کا نمونہ تھا، بدعملی کا نمونہ تھا، کافر کا. قال رب انی اعوذ بک ان اسلک ما لیس لی بہ علم. پیغمبر تھے، ہاں کھل گئی، گلگلائے اللہ کے حضور، کہا اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے جو میں نے سوال کیا تجھ سے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. ما لیس لی بہ علم، میرے پاس علم نہیں تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے معاف نہ فرمائے، تو مجھ پر رحم نہ کرے، تو میں تو گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح سے کہا صبر کرو، اهبط بسلام منا، اس پہاڑی پر اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ. وبرکات علیک، اب برکتیں تم پر نازل ہوں گی، اس لیے کہ جن کی وجہ سے زمین برکات سے محروم ہو رہی تھی وہ سب غرق ہو گئے، وہ سب تباہ ہو گئے، اب پھر برکتیں نازل ہوں گی. اور وہ برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ آج تک اس اسلام کا نام زندہ ہے جو نوح علیہ السلام نے اس وقت پیش کیا، نسل در نسل وہ اسلام زندہ چلا رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ہم سب آل ہیں نوح علیہ السلام کی. وہ بیٹا جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ان کی آل نہیں، لیکن جو ایمان لائے ہیں وہ ان کی آل ہیں. آل ابراہیم بھی یہی ہیں، آل محمد بھی یہی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور وہ مشرکین جو ان کے رشتہ دار تھے، عزیز و اقربا تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، محمد کی آل نہیں ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل وہی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے اردن میں ہوں، چاہے نائجیریا میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، یہ ہمارا خاندان ہے. اور اس خاندان کی کامیابی پر جب آپ کو خوشی ہو فانت مومن، تو آپ مومن ہیں. اس خاندان کی تباہی پر، ان کی مظلومیت پر جب آپ کو افسوس ہونے لگے، غم ہونے لگے، فانت مومن، تو سمجھیے کہ آپ مومن ہیں. تو یہ واقعہ داستان نہیں ہے، یہ واقعہ اس لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس واقعے کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس ملک میں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری اولاد کہلائے، ہماری آل کہلائے، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ کی تہذیب پر ہوں، آپ کے دین پر ہوں، اپنا دین ان تک منتقل کرنے کی کوشش کیجیے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی وہ میراث جو مادی میراث ہے، بینک بیلنس ہے، کاریں ہیں، گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، فرنیچر ہے، یہ میراث تو اپنی اولاد کو منتقل کر رہے ہیں، لیکن جو اصل میراث ہے دین کی، وہ اپنی اولاد کو منتقل کرنے کی فکر نہیں. یہ اصل میراث آپ منتقل کریں گے تو آپ کی اولاد قرآن کی زبان میں آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی آل ہوگی، ورنہ قرآن آپ سے کہے گا کہ اگر یہ آپ کے دین پر نہیں ہے تو لیس من اہلک، تو پھر یہ آپ کے نہیں ہے، آپ کی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوں اور آنکھ ہماری اس حال میں بند ہو کہ ہم یہ اطمینان کر کے دنیا سے جائیں کہ انشاءاللہ ہم تو نہیں رہیں گے لیکن ہماری اولاد کے ذریعے ہمارا دین باقی رہے گا، ہماری تہذیب باقی رہے گی، اللہ کا نام لینے والے ہماری اولاد کے ذریعے اس ملک میں باقی رہیں گے انشاءاللہ، ہمارے بعد ہمارے اولاد، ہماری نسلیں ان مسجدوں کو آباد رکھیں گی، ان مدرسوں کو آباد رکھیں گی، اللہ کے ذکر کو آباد رکھیں گی، اللہ کی آواز گونجے گی، اذانیں گونجیں گی اس ملک میں ہماری اولاد کے ذریعے، ہماری نسلوں کے ذریعے۔ اس اطمینان سے ہماری آنکھ بند ہو تو یہ بہت بڑا اطمینان ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔